الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 16ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. 16ویں پارے میں دو سورتیں ہیں، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ. تو پہلی سورت سورہ مریم ہے، اور یہ پانچ نبوی میں، نبوت کے پانچویں سال میں، ہجرت حبشہ سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پر نصارہ سے متعلق، عیسائیوں سے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اور دیگر اسی سلسلہ انبیاء جو تھا اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے انبیاء کرام جو گزرے ہیں، ان سب کی دعوت کا اس میں جو ہے وہ ذکر ہے. اور اس میں مریم علیہ السلام تو ظاہر ہے اس میں نبی نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی کے واقعات بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور پھر ان کی زندگی کے نتائج کیا تھے، مختلف انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر ہے ان کی تاریخ ہے اور ان کی دعوت کی تاریخ ہے، اس کا جو ہے وہ تذکرہ اس سورت کے اندر. اور خاص طور پہ پھر ظاہر جب بھی نصارہ کی یا عیسائیوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے جہاں پہ قرآن میں، تو ان کے عقیدے کی ضرور نفی کی گئی، اور عقیدہ تخلیف، یہ جو ٹرینڈی کا عقیدہ ہے، تین خداؤں کا عقیدہ ہے، تو اس کی جو ہے، اور یہاں بھی اس کی بڑی شد و مد سے جو ہے وہ نفی کی گئی ہے. اس کی ظاہر ابھی حکمت نزول کی ہجرت کے سے پہلے، ہجرت حبشہ سے پہلے یہ بھی تھی کہ ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صحابہ کرام ہجرت کے لیے حبشہ جانے والے تھے، تو ظاہر ہے وہاں پہ جو ان کو جس قسم کے حالات سے سامنا پیش آ سکتا تھا، اور ظاہر یہ ایک عیسائی ریاست تھی وہاں پہ اور عیسائی بادشاہ تھا، تو اس کے لیے پھر ضروری تھا کہ مسلمانوں کو عیسائیوں سے متعلق ان کے عقائد کی اور ان کے عقائد کی جو غلطیاں ہیں وہ تو نمایاں ہوں، اور مسلمانوں کا اور اسلام کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہو اس پورے سلسلے میں. تو وہ نقطۂ نظر بڑی شد و مد کے ساتھ جو یہاں پہ بیان کیے گیا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تربیت پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ کی گئی ہے. اور ان میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ یہ تفلیس ٹرینری کا عقیدہ، اس کی سخت جو ہے تردید کی گئی ہے، اور پھر توحید کے جو عقیدہ ہے، توحید کا جو اس بات ہے اس پہ بہت زور دیا گیا ہے. تمام جو دوسری صورتیں ہیں، جو مکی صورتیں ہیں اور مکہ کا جو دور ہے اس کی جو وحی ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ یہاں بھی توحید کے اسباب پہ بہت زیادہ زور دیا گیا. جب بھی کسی غلط عقیدے کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے، تردید کی گئی ہے، تو وہاں پہ صحیح عقیدہ بھی بتایا گیا ہے. اور جہاں بھی یہ بتایا گیا کہ جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عدم سے وجود بخشا اور بغیر باپ کے پیدا کیا، تو جو ہے وہ یہ اس بات پہ قادر ہے بالکل کہ اللہ تعالیٰ اگر عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے. اور اگر ایسا کیا ہے تو وہ بغیر باپ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس سے وہ خود خدا کے بیٹے نہیں بن گئے. تاریخی دلائل بھی ہیں لیکن اس صورت کے اندر، لیکن اس ان کا اسلوب جو ہے وہ مختلف ہے. اور یہ جو ہے تاریخی دلائل میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وذکر فی الکتاب، یعنی کتاب میں یاد کیجئے اور کتاب میں ذکر کیجئے، یہ سابق انبیاء کے حوالے سے آیا ہے، اور یہ 6 مرتبہ آیا ہے، وذکر فی الابراہیم، وذکر فی الاسماعیل، اور اس طریقے سے جو ہے ان انبیاء کا جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے. اور سب کی جیسے ان کی دعوت کی تاریخ اور ان کی زندگی کے، ان کی دعوت کے نتائج، اور اس سے متعلق لوگوں نے، ان کی قوم نے کیا جواب دیا، یہ جو ہے اس کا ذکر ہے. بنی، ایک بات بتائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ناخلف جانشینوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی یہ جو ہے ان کے بہت سارے جو جرائم ان پہ قرآن مجید میں جو ان پہ لگائے گئے ہیں، ان کی جو چارج شیٹ مرتب کی ہے مختلف مقامات پر، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ نماز ان پر بھی فرض کی گئی تھی. یعنی اسماعیل علیہ السلام سے لے کر پھر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان سب پر جو ہے نماز فرض تھی. اور پھر بنی اسرائیل کے جو ایسے لوگ ناخلف ہوئے، اور انہوں نے پھر دین کے اندر جب سستی کی اور دین میں جو ہے وہ تبدیلیاں کی، تو فرمایا کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. اور انبیاء علیہ السلام کے پھر سلسلے میں آیا حضرت جو ہے وہ مختلف انبیاء کے سلسلے میں کہ جو ہے کان یامر اہلو بالصلاۃ والزکاۃ, وہ جو ہے اپنے گھر والوں کو جو ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے. اور عیسیٰ السلام کے بارے میں آیا کہ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, کہ مجھے جو ہے میں وصیت کی گئی ہے کہ میں نماز کا اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ حکم کروں جب تک میں زندہ رہوں. تو یہ جو ہے نماز اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ فرض کی گئی تھی پہلی امتوں پر بھی. زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنے دینی مشن کو, اپنے دین کی تبلیغ کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی. ہم دیکھیں ہم بھی اولاد کی جو ہے جب جن کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ بھی اولاد کے لیے جو ہے دعا کرتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور اس پہ اچھی بات ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. لیکن پھر جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک جو نبی ہوتا ہے, جو اللہ کا رسول ہوتا ہے, اس کا کچھ اور ہی مشن ہوتا ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تو اس لیے کہ وہ ان کی وہ اولاد ہو, صالح اولاد ہو, جو ان کے اس عظیم مشن کو, توحید کے مشن کو جو ہے وہ جاری رکھ سکے. اور جہاں زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ جو ہے انہوں نے بھی اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ان کا مشن جاری رہے. اللہ سے مانگ کر انسان کبھی بھی محروم نہیں رہتا. یہ یہاں پہ ہے کہ بے شک اس وقت انہوں نے دعا مانگی جبکہ عمر 80 سال کے قریب تھی, تو پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم نہیں رکھا. اور اس حوالے سے بھی کہ انبیاء علیہ السلام کو اس بات کی, اس مقصد کی فکر ہوتی ہے جو اللہ نے ان کے حوالے کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مشن جو ان کے حوالے کیا گیا ہے یہ پورا ہو جائے اور پھر ان کی اولاد اس کو لے کر جو ہے وہ آگے چلے. یہ جو ہے ان کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو اس بات کی جو ہے وہ فکر رہتی ہے. مریم علیہ السلام کا ذکر اور عیسیٰ السلام کا ذکر ہے پورا, آپ کی موجزانہ ولادت کا ذکر ہے, پھر کس طریقے سے آپ نے بالکل جب ابھی جو ہے وہ پنگوڑے میں تھے تو آپ نے موجزانہ گفتگو کی, اور اس گفتگو کے اندر بھی آپ نے عقیدہ تثلیث کی نفی کی ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کا قصہ ہے, اور ان کی توحید کی دعوت ہے کہ کس طریقے ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی اور زندگی کے ایک ایک لمحہ اور ان کا ایک ایک واقعہ توحید سے اور توحید کی دعوت سے عبارت ہے. آپ کا جو ہے اپنے مشرک والد کے ساتھ مکالمہ ہے اور معاملہ بھی, اور جو ہے جو آپ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کیا مکالمہ کیا اس کا ذکر ہے. آپ کے اخلاق اور اوصاف بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ بتائے گئے. آپ کا حلم و بردباری بتائی گئی ہے, کس طریقے سے آپ جو ہے ان صفات کے مالک تھے. آپ کی حکمت اور آپ کی قوم کے لیے درد مندی جو ہے سامنے لائی گئی ہے. اور ایک عظیم کردار پیش کیا گیا ہے جو رہتی دنیا تک مومنین اور دائن حق کے لیے ایک جو ہے وہ نمونہ ہے, تاکہ لوگ جو ہے اس نمونے کو جو ہے وہ فالو کر سکیں. دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, جس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا, ادریس علیہ السلام کا, نوح علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو انبیاء علیہ السلام تھے یہ سب انسان تھے, خدائی میں بالکل شریک نہ تھے, اور یہ سارے اللہ کے آگے جھکنے والے تھے. اور ان کا سلسلہ بتا کے پورا, یہ انبیاء علیہ السلام کا اور ان کی دعوت کا بتا کے جو ہے یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی سارے کے سارے سلسلہ انبیاء تھا, اور وہ بھی اسی طرح کی دعوت جو انہوں نے دی ہے, جس طرح کی دعوت یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور یہ سارے اپنے رب کے حضور آگے جو ہے جھکنے والے تھے, اور مطیع اور فرما بردار تھے, اور انہوں نے کبھی نماز ضائع جو ہے وہ نہ کی. لیکن ان کے بعد جو جانشین ہوئے تو انہوں نے نماز ضائع کی اور پھر شہوت پرستی کرنے لگے. یہ ان کے جو ہے جانشین نہ خلف جانشین تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جو ہے متقین تھے اور صحابہ کرام, ان کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت پہ جمع رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور مشرک سرداروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنے تمام تر یہ جو ہمارے ایسٹس ہیں اور اثاثوں اور عالیشان جو تمہارے گھر ہیں ان پہ اتراؤ نہیں, اس سے پہلے تاریخ شاید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کہیں زیادہ شان و شوکت رکھنے والی قوموں کو اور ٹیکنالوجی رکھنے والی قوموں کو, اور جن کے پاس تم سے کہیں زیادہ ذرائع اور وسائل اور اسباب و ذرائع تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور وہ کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اللہ تعالیٰ کا, اور دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. اور پھر اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا یہ جو تمہارے خود ساختہ معبود ہیں, اگر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا تجھے تمہاری کسی صورت کے اندر بھی مدد نہ کر سکیں گے. آخر میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو صبر کی ہدایت کی گئی ہے, اور پھر تسلیف کے ماننے والوں یعنی نصارہ کو اور مشرکین کو بھی جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے کہ ان کے اس عظیم شرک کی سزا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں دنیا میں ہلاکت کی صورت میں انہیں مل سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد پھر توحید کا جو اثبات کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا جو بیٹا بنائے. پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ طٰہٰ ہے, اور یہ سورت بھی جو ہے وہ مکی ہے, اور یہ بھی ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے, اور ان دونوں سورتوں کا زمانۂ نزول جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے, ایک قریب قریب ہے. اس سورۃ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے آیا ہے. 90 آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے, اور پھر ان کے حالات جو ہے وہ ان کا جو اتباع کیا گیا ہے قریش کے اوپر, اور جو ہے بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ کفار قریش جو ہے ان کے وہی تابوتی رویے ہیں جس طریقے کے جو ہے قصہ موسیٰ فرعون میں فرعون کے جو ہے وہ جو ہے رویے تھے. قریش کو رسالت کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی, اور پھر جو آپ دیکھو کہ وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے, ان کو فرعون کی طرف بھیجا گیا, انہوں نے وہی دعوت دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. اور پھر ان واقعات سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور واقعات کو اتنی تفصیل سے بتایا گیا, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت کرنا, تو اس سے جو ہے مختلف واقعات اور اسباق سے جو ہے وہ صحابہ کرام کی تربیت کی گئی ہے. قرآن کی دعوت اور توحید و آخرت کے لیے دلائل دی گئے. قرآن کے تعارف سے متعلق جو ہے وہ جو ہے وہ 5 آیات جو ہے پیش کی گئی شروع کے اندر, کہ قرآن جو ہے کوئی بوجھ نہیں ہے اور یہ مشقت بھی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک یادہانی اور نصیحت ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ غور و فکر کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا کی جائے, اور اس قرآن کے اوپر جو ہے غور و فکر کیا جائے. اور پھر ایک بات بتائی گئی ہے, 2 مرتبہ اس سورت کے اندر بتائی گئی ہے, قرآن سے اعراض سے, قرآن کی اعراض. اعراض کا مطلب ہے پہلو طے کرنا, جو ہے دور چلے جانا, بھول جانا, اور اس کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہ دینا اپنی زندگی کے اندر, تو یہ سارا اعراض ہے. اور تو اعراض کی سزا فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے, اور جو ہے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, جس نے بھی پھر اسے اعراض کیا تو اس نے بہت بڑا وزن جو ہے اپنا اٹھایا, قیامت کے روز جو ہے اٹھائے ہوگا. تو یہ بہت بڑا اعراض, جو قرآن سے اعراض ہے, یہ بہت بڑے انسان کے احتساب کا جو ہے وہ باعث بنے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دینا پڑے گا. اور فرمایا کہ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے بھی میرے ذکر یعنی قرآن مجید سے اعراض کیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى, کہ جس نے بھی میرے ذکر سے یہ اس قرآن مجید سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی معیشت, اس کا گزر اوقات, اس کی پروویژن آف لائف جو ہے وہ تنگ کر دے گا اس دنیا کے اندر, اور فرمایا کہ اس کو ہم قیامت کے روز اندھا اٹھائیں گے, اس لیے کہ وہ اندھا بنا رہا قرآن مجید اور اس کے جو ہے اس کے احکامات سے. اور جب احکامات سے میں بات کر رہا ہوں تو میرے عزیز بھائیو, اس کے اندر خود بخود یہ بات شامل ہے کہ جب قرآن مجید سے یہ معلوم ہی نہیں کریں گے اس کے حکم کیا ہے, تو اس کے حکم سے تو پھر اندھا بننا ہی ہے, ایسے ہی ہے جیسے معلوم نہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, تو پھر اس کے حکم کا کیا کریں گے جب یہ معلوم نہیں ہوگا. اس کے حکم کے متعلق کوئی رویہ, کوئی رد عمل, کوئی ریئیکشن تو تب ہی دیں گے جب معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن مجید کے معاملے سے, قرآن سے جو ہے وہ اندھا بننا ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر اندھے بنیں گے قرآن سے, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے, اور پھر یہ آیت آگے جاری رہتی ہے, وہ کہے گا قیامت کے روز کہ اللہ میں تو دیکھنے والا تھا دنیا کے اندر, مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طریقے سے تو میری آیات کے متعلق اندھا بنا رہا, کوئی جو ہے درخور اتنا نہ سمجھا تم نے میری آیات کو, اور اس پہ غور و تدبر اور فکر اور احکامات پہ عمل نہیں کیا جو میں نے بھیجے تھے, تو اسی طرح آج جو ہے تو اسی تجھے بھی اسی طرح جو ہے اندھا اٹھایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس میں جتنے بھی قصے کے اندر عجیب و غریب واقعات ہیں, ارشادات ہیں اس کے اندر بتائے گئے ہیں, وہ ان کے اندر غور و فکر کا بہت زیادہ سامان ہے, اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے وہ ایمان والوں کو جیسے فرعون جیسے کردار کے لیے تیار کرنا. وہ دیکھیں کہ ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ یہ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولابی. یہ جو کشمکش ہے حق و باطل کی, جب بھی کہیں پہ حق ظاہر ہوگا تو باطل اپنے تمام ذرائع اور ریسورسز وسائل کے ساتھ حق کو مٹانے کے لیے, حق کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے گا. اور فرمایا کہ یہ ازل سے لے کر چلا آ رہا ہے, اور جہاں کہیں بھی نور حق ہوگا اور کہاں بھی چراغ مصطفیٰ ہوگا تو اس کو مٹانے کے لیے شرار بولہ بھی جو ہے وہ آ پہنچے گا. تو فرمایا کہ یہ جو ہے وہ لازمی طور پر یہ ہوگا, اور جہاں بھی مکہ میں بھی ایسا ہوا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر جو ہے ایمان والوں کے لیے اور جو اس کشمکش کے اندر خود کردار بنے ہوئے تھے ان کے لیے جو ہے ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ تم نے کس قسم کا کردار ادا کرنا ہے. اہل ایمان کو جو تیار کیا گیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی کو ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں اس کے اندر, پہلے ان کو عبادات کے متعلق اور نماز کا ذکر کا جو ہے ان کو دیا گیا ہے حکم, اور ان کو دعوت کا حکم بھی دیا گیا ہے. آپ کو جو ہے جیسے اس سے پہلے نبوت کا آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نبوت عطا فرمائی. پھر فرعون کے دربار میں آپ کو دعوت پہنچانا, اس کا حکم دیا گیا کہ پہنچاؤ فرعون کے دربار میں, اور پھر اس سے جو ہے یہ بات سامنے آتی ہے. اور آپ نے دیکھیں کہ جب آپ فرعون کے دربار میں دعوت دی, اور دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاغوت اور ڈکٹیٹر اور عامر کے دربار کے اندر جب اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا جو تذکرہ بلند کیا, تو یہ وہ ایک اس کو آپ ویژولائز کریں آپ اس کو اپنے چشمے سر سے کہ دیکھیں آج یہ رسول تن تنہا بغیر اللہ و لشکر کے دعوت حق کے لیے جو ہے سامنے جس طریقے سے دعوت حق دے رہا ہے اور کھڑا ہے, اسی وقت بالکل اسی طرح تاریخ کے اندر ایک وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام بھی بالکل تن تنہا جو ہے اپنی سب سے بڑی وقت کے فرعون اور بڑی طاغوتی طاقت کے سامنے کھڑے تھے. یہ بالکل مماثلت جو ہے بتائی گئی ہے. پھر جو اعتراضات اور شبہات اور جو الزامات جو ہے جو جس طریقے سے ظلم و ستم روا رکھے ہوئے تھے مکہ والوں نے, تو جو ہے وہ یہ بتایا گیا اسی جیسے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ فرعون نے روا رکھی ہوئی ہے. تو مسلمانوں کو جو ہے وہ تسلی دی گئی ہے کہ دیکھو جو وہاں کچھ ہوا ہے, جس طرح تمام وسائل و ذرائع اور لاؤ لشکروں کے باوجود فرعون کی ساری تدبیریں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکی, بالکل اسی طرح جو ہے اہل مکہ بھی ناکام ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت اور اس دعوت کی کامیابی کو وہ نہ روک سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی کے واقعات میں جو دیگر واقعات ہوئی ان کا بھی ذکر ہے, جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان سے جو ہم کلام ہوئے بڑی منفرد قسم کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی. ولادت کے وقت کس طریقے سے ان کی والدہ نے جو ہے وہ اپنے نومولود بچے کو درجہ میں ڈال دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ بھروسہ کیا, اور پھر جو ہے آپ فرعون کے کس طریقے سے گھر میں جو ہے وہ پہنچ گئے, اور وہاں پہ بھی آپ نے جو ہے پھر جب بڑے ہوئے اور رسالت ملی تو کس طریقے سے آپ نے فرعون کے دربار میں پیغام حق کو پہنچایا اور فرعون سے موعظہ حسنہ کے ساتھ مباحثہ کیا. یہ نبی اکرم یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بات بتائی گئی ہے کہ جا کو بہترین نصیحت کے ساتھ اور بہترین طریقے سے بہترین اسلوب کے اندر جو ہے بڑے خوش اخلاقی سے اچھی آواز جو ہے وہ اس کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ جو ہے وہ پیغام حق کو پہنچاؤ. تو یہ ساری جو ہے وہ جتنی بھی تبلیغ کی حکمتیں ہیں وہ بھی یہاں پہ اس کے اندر جو ہے اس میں پوشیدہ ہیں اس پیغام کے اندر. پھر آپ کا جادوگروں سے مقابلہ تھا, کس طریقے سے فرعون نے جو ہے وہ جادوگروں آپ کی دعوت کو جو ہے وہ جادو اور جادو کا شخصانہ قرار دے رہے تھے کہ تاکہ جو ہے وہ لوگوں کی ہمدردی حاصل, اس لیے کہ عام طور پر لوگ جو ہے لوگوں کی پبلک جو ہے وہ اس طرح فالوورز ہوتی ہے, بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں, اور وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر یہ کیا حق ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ حق کو حق تک پہنچا جا سکتا ہے. تو ان کو سوچنے سمجھنے انالائز کرنے کی صلاحیت پبلک کے اندر اس طرح عام نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس نے جو ہے جو پبلک کی نفسیات ہوتی ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا کہ یہ تو جو ہے وہ جادوگر ہے اور جادو سے تمہاری سرزمین پہ اور اس حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو جادو سے جادوگروں سے مقابلہ کروایا. اور پھر وہ بھی چونکہ حق کے مقابل میں ظاہر ہے یہ باطل کی جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ وہ سازشیں تھیں اور جتنی بھی وہ مختلف قسم کے اقدامات کرنا چاہ رہا تھا وہ سارے کے سارے حق کے سامنے ٹھہر نہ سکے، بلکہ الٹا بیک فائر کیا اس کی جادوگروں سے مقابلے میں جو اس کی جو حرکت تھی. اور الٹا وہ لوگ جو خود ایک فریق تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر، وہ خود اس مقابلے کے بعد جو ہے وہ ایمان لے آئے، وہ خود فریق تھے اور ایمان لے آئے. اور سارے ظاہر وہ جو لوگوں کو جو بے وقوف بنانے کی جس طریقے سے وہ کر رہا تھا، تو لوگوں میں یہ خود ہو گیا کہ دیکھیں کہ خود جو جادوگر ہیں جو مقابلہ کر رہے تھے، تو پھر کس طریقے سے یہ جو ہے یہ حقیقت میں جادو نہیں ہے بلکہ یہ لوگ حقیقت کو پہچان گئے ہیں. لیکن اس نے پھر ایک اور پینترا بدلا ظاہر کہ جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ تو جادوگروں کا استاد ہے اور جادوگروں سے ملا ہوا ہے اور جس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر اس کے کام نہ آ سکی. پھر آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنا جو ایکزوڈس کہلاتا ہے، ظاہر ہے آپ 6-6.5 لاکھ کو بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے اور پھر جو ہے مقدس سرزمین کی طرف آئے، اور پھر راستے کے اندر ہی فرعون کی ہلاکت بھی شامل ہے. اس طرح اس قصے میں تمام حالات اور ان معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ کے اندر درپیش تھے کہ دیکھیں یہ اس راستے کے اندر جو مشکلات ہیں یہ لازمی طور پر آیا کرتی ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لازمن وابستہ ہیں، یہ آپ کے پیروں کے ساتھ لازمن وابستہ ہیں. جو لوگ آپ پیغمبروں کے راستے پہ اور اس دعوت حق کو اور دعوت دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے، ان کے راستے میں ہمیشہ جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے راستے میں پھول ہی ان کو جو ہے وہ بچھے ہوئے ملیں گے، بلکہ یہ تو کانٹوں کا راستہ ہے. تو یہ جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ پھر دیکھیں بالآخر اگر تم لوگ ثابت قدم رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد آ پہنچے گی اور تم جو ہے یہ کامیابی تمہاری ہی ہوگی. پھر اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس بھی جو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور پورے قصے کو جو ہے جب بتایا گیا سارا اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور جو ہے وہ سجدہ کا حکم دیا تو فرشتوں کو، اور فرشتوں نے جو ہے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدے سے جو ہے انکار کر دیا. اور پھر اس پورے قصے میں اس کا رخ بھی اہل مکہ کی طرف جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کر دیا گیا کہ تمہاری روش جو ہے، یعنی یہ کفار مکہ کفار قریش کی روش تمہاری بھی بالکل ابلیس کی روش کی طرح ہے کہ، اور اسے سبق یہ ملتا تھا اور ان کو بھی بتایا گیا کہ انسان پر جب غلطی واضح ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، یعنی اپنے رب کے سامنے بغاوت نہ کرے اور حق کو پہچان لے اور حق کو مان لے. اور اگر حق کو پہچاننے میں اور ماننے میں اس سے پہلے غلطی کی ہے تو اس غلطی سے جو ہے رجوع کرے. یہ جو ہے وہ اب جو بات جو ہے وہ کفار مکہ کو بتائی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلقین کی گئی ہے کہ دیکھیں مشرکین کے رویوں کے خلاف اور جتنے بھی یہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اس کے خلاف آپ کے پاس آپ کا جو ہتھیار ہے وہ صبر ہے اور نماز ہے. تو آپ کو صبر اور نماز کی تلقین کی گئی ہے، اور دوسری جگہوں بھی فرمایا کہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو دیکھیں یہ وہ چیز ہیں، صبر انسان اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات پیدا ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، اس نے میرے لیے ایسا لکھا ہے کہ میرے لیے حالات مشکل پیدا کیے ہیں، تو وہ جب چاہے گا حالات کو بدل دے گا تو میں صبر کروں گا. اور نماز کی بھی اس لیے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بہترین ذریعہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے رب کے ساتھ انسان کے تعلق کو زیادہ بڑھاتی ہیں، اور یہ جب انسان کے پاس جو چیزیں ہوں، اگر دو چیزیں صبر بھی اور نماز بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو گہرا رشتہ ہے اور گہرا تعلق ہے وہ پیدا کرنے میں جو ہے بہت ہی سب سے زیادہ معاون ہے، تو اس وقت پھر جو ہے وہ حالات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدل دیتا ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے تسلی بھی دی گئی اور آپ کے ساتھیوں کو، اور روشن مستقبل کی ایک نوید بھی جو ہے سنائی گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو پیغام ہے حق کی یہ جو دعوت ہے یہ ضرور پریویل کرے گی اور جو ہے کامیاب ہوگی. گویا سورت کا ایک مرکزی مضمون آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے دعوتی زندگی ہے اس سے سبق حاصل کر کے مسلمان جو ہے قرآن کی ہدایت اور اس کے جو ہے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے وقت کے فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں اور پھر یہ مقابلہ کرتے رہے چلے جائیں اور اس اپنے دین حق کے اوپر ثابت قدم رہیں. یہ اس کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس سورت کا ایک مرکزی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.